گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل علم دین کے پھولوں سے مزین ہمارا یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی نیا موضوع, کوئی نئی بات ہم مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حج کے جو ارکان ہیں, اس میں جو معاملات کیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے راز کیا ہے, کیا حکمتیں ہیں, اس پر ہمارا کلام چل رہا ہے. اور آج بھی انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے, اور آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ عزوجل ہم شامل کریں گے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت. پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہیں, اور آئیے ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. پچھلے سلسلے میں ہمارا کلام ہوا تھا, اس میں بالخصوص سعی کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی, اور اس میں ایک جو راز تھا, جو اسرار تھا, جو بیان کیا گیا, وہ یہ کہ صفا اور جو مروہ ہے, گویا کہ جس طرح میزان عمل پر ترازو ہوگا اور ترازو کے دو پرلے ہوتے ہیں, تو صحیح کرنے والے کا یہ انداز ہونا چاہیے, کبھی وہ صفا پہ آئے گا تو وہی غور کر لے کہ میرا نیکیوں کا جو ترازو ہے کہیں وہ ہلکا تو نہیں ہو رہا. مروہ کی طرف جائے تو اس کا ذہن یہ ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کا جو میرا ترازو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے, یعنی اس طرح کی اس کی کیفیت ہو, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو میں نے مفتی صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ ہمارا جو معاملہ ہے فی زمانہ تھوڑا سا الٹ نظر آتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ موویاں بن جاتی ہیں, پکچر بن جاتی ہیں, اور وہ اپنے عزیزوں کی طرف مطلب ان کو میل کر دیا جاتا ہے, سینڈ کر دیا جاتا ہے. آپ کیفیت جو بیان کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی اعلیٰ کیفیت ہے کہ آدمی اس وقت قیامت کا منظر اپنے سامنے لائے اور اس حساب سے صحیح کریں. لیکن اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور آدمی ہاتھوں ہاتھ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں. حتیٰ کہ اتنی عجیب بات ہے, یہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی, موقع ملا, تو آپ نے پورے قرآن مجید تلاوت کر دیا. اور حتیم جو ہے یہ بھی عین کعبہ ہے, وہاں پر بھی لوگ بیٹھتے ہیں, تو وہاں پر جو مناظر دیکھے جاتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ لوگ موویاں بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے اسلاف کا انداز ہے کہ وہ موقع ملتا ہے ایسے مقام پر تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اور ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم وہاں پر پکچر بناتے ہیں, موویاں بناتے ہیں, اور گویا کہ یہ ہمارا انداز ہوتا ہے کہ دیکھیں ماں بدولت اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نیت کیا ہوتی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ظاہر ہے موضوع جس طرح کا ہے اس پر یہ کلام کیا جا رہا ہے. تو چلیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ارشاد فرمائیں گے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میقات کی جو ایک جگہ ہے نا جہاں سے گزرنے کے لیے احرام ضروری ہے.
صحیح,
پوری دنیا اللہ کی ہے, ساری کائنات اللہ کی ہے, آپ وہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں جیسے رہ رہے ہیں, لیکن ایک خاص جگہ جب آ جاتی ہے تو وہاں سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ احرام باندھ لیں.
ٹھیک ہے.
اچھا, پھر اس میقات سے احرام باندھ کر آتے ہیں تو اب حدود حرم آ جاتی ہے.
صحیح.
تو یہ جو رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ, اس کے ارد گرد پھیلا ہوا کافی کلومیٹر تک حرم ہے, جسے حدود حرم کہا جاتا ہے, اور اس سے بھی کافی پہلے جو ہے وہ میقات آتے ہیں آفاقیوں کے لیے. تو اب میقات سے احرام باندھنے کا جو حکم دیا گیا, اس کے اندر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہاں پر آنے والے کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب تم اس حرم میں داخل ہونے کی طرف جا رہے ہو جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ تو ایک بیان کیا کہ کسی بادشاہ کا کوئی حرم ہوتا ہے،
حدود ہوتی ہیں،
اس کا محل ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔
صحیح۔
اچھا، جو داخل ہوتا ہے تو اس کے بھی آداب ہیں کہ کس طرح داخل ہو۔ تو اولاً تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حرم میں داخلے سے پہلے ہی دور سے ہی جو ہے وہ آداب کا حکم ارشاد فرما دیا کہ مؤدب ہو جاؤ، میرے پاس آتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا تمہیں روا نہیں،
اللہ
میرے بندے ہو، میرے سامنے کیا جو ہے وہ دکھاوا کر کے آ رہے ہو، میرے سامنے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ آؤ۔
صحیح۔
اب جب بندہ میقات کراس کرتا ہے، حرم آ جاتا ہے، تو حرم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ومن دخلہ کانا آمینا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو، امن اور سلامتی کے اندر آ گیا۔ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ کوئی بھی بادشاہ اپنے حرم میں اپنے دشمن کو کبھی بھی داخل نہیں ہونے دیتا،
اللہ،
بلکہ اپنے حرم میں جو داخلہ دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہاں جب اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے حرم میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے تو اب اپنی خودی کو فنا کر دے،
اللہ،
اب اپنے آپ کو کچھ مت جان کہ تو کیا ہے، بلکہ اب تو اللہ والا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کے حرم میں داخل ہونے بندہ جا رہا ہے تو اپنے آپ کو فنا محسوس کرے، اپنا کوئی وجود تصور نہ کرے،
صحیح،
بلکہ اپنے آپ کو رب تعالی کی جانب سے جو ہے وہ جو اس کو پر یہ کرم ہوا، یہ رحمت ہوئی اور اسے یہ اجازت ملی کہ وہ اس خاص حرم میں داخل ہو۔
صحیح۔
یعنی یہاں اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ اگر آپ میں سے کسی نے جو ہے وہ کسی صدر یا وزیر اعظم کے پاس جانا ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑیں گی اور کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور
مراحل
پھر بھی نہیں جا سکے، ہر کوئی بندہ نہیں جا سکے۔
صحیح۔
اس کی بڑی پہنچ ہو، بہت جان پہچان ہو تو چلیں وہ چلا جائے یا پیسوں والا چلا جائے، لیکن یہ تو ایک ملک کا کوئی صدر یا ایک ملک کا وزیر اعظم جس نے 5 سال کے لیے 3 سال کے لیے جو ہے وہ بننا ہے، اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے۔
صحیح۔
لیکن یہاں دنیا جہان کا مالک اور کچھ وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا،
بے شک
اس کے حرم میں داخلے کی بندے کو اجازت مل رہی ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب تک اپنے آپ کو آدمی فنا نہ کر دے اس وقت تک جو ہے وہ حرم میں جو داخلہ ہے وہ حقیقتاً نہیں ہوتا۔ اور اس پہ جو ہے وہ ایک مثال بیان فرمائی کہ مشہور جو ہے وہ ایک مجازی جو ہے وہ عشق کے حوالے سے یا جو ہے وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے گھر پر پہنچا، دستک دی اور پوچھا کون، کہا میں، کہا پلٹ جا، پھر کہا جب تک تیرے میں ہے اس وقت تک جو ہے وہ تو عشق و محبت کے قابل نہیں۔
اللہ،
اسی طرح وہ آتا رہا، جب پھر ایک بار دستک دی، کہا کون، کہا تو فرمایا اب اندر آ جا۔
اللہ،
تو اب بندہ رب تعالی کے جو ہے وہ گھر کی طرف جا رہا ہے، کیا ابھی اندر میں موجود ہے؟ یہ جو آپ نے انداز بیان کیا، تصاویر بنائی جا رہی ہیں، سیلفی کھچوائی جا رہی ہے، اچھا اس کے اندر اگر ایک دیکھیں آپ کئی کہ سیلفی کھینچ رہی ہے حرم کعبہ کو پیٹ ہو رہی ہے،
صحیح بات،
تو یعنی ہمارا انداز ہمیں کیا وہ بتا رہے کہ کیا ہم رب کے حرم میں کھڑے ہیں اور کسی اور کے حرم میں آپ جائیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے ہوگا، بادشاہ سیٹ پر بیٹھا ہوا، اس کے سامنے آپ بادب ہو گئے، مؤدب ہو گئے، اچھا بادشاہ آگے پیچھے ہو گیا تو اب آپ نے جو ہے وہ تھوڑی سی برابر والے سے بات بھی کر لی کہ بادشاہ تو نہیں دیکھ رہا۔ یہ ایک کلاس کا ہی ماحول دیکھ لیں کہ استاد سامنے ہیں، چلیں عزت والا ہے تو بچے بالکل بادب، اس ٹائم تو یہ نہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ وہاں پر سیلفی کھینچوا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت دیکھ رہا ہے،
بے شک
اور اس بات کا مسلمان کو تصور ہونا چاہیے اور یہ تصور لازمی ہے، اور خاص طور پہ حرم پاک میں کہ اس کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں، اور اب جو خاص جو ہے وہ تجلیات کا نزول ہے، اللہ والے بھی ہیں اور فرشتے بھی اتر رہے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر میرا یہ عمل کس بات کی غمازی کر رہا ہے، کس بات کی طرف جو ہے وہ مجھے لے کر جا رہا ہے، کہ کیا میرا یہ انداز یہ اللہ کے بندوں والا ہے؟ تو ہرگز جو ہے وہ ایسا انداز نہیں ہوتا، اور ایسا اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے. پچھلی دفعہ جو ہے وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو ہے وہ نیکیاں کتنی یاد ہیں اور گناہ جو ہے وہ کتنے ہمیں یاد ہیں. تو وہی بات ہے کہ یہاں تو نیکیاں صرف یاد کرنے کا دور تو اب ختم ہو گیا، وہ ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، البم کا حصہ بن جاتی ہیں، ویڈیوز کا حصہ بن جاتی ہیں، جو کہ آج نہیں کل پرسوں، یعنی وہ ایک دکھانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ ریاکاری کی نیت سے کر رہا ہے، نیت پر دار و مدار ہے. اچھی نیت سے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں بے ادبی بھی نہیں ہے اور نقصان عبادت بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم گناہ کا اطلاق نہیں کرتے. لیکن اس وقت ہماری گفتگو چونکہ اسرار سے متعلق ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ والے جب اسرار و رموز کی طرف آتے ہیں تو ان سے بچتے ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں داخل ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اپنی میں موجود نہ ہو. جب میری میں موجود ہی نہیں ہوگی تو مجھے نہ کسی جو ہے وہ تصویر کی حاجت ہوگی، نہ ہی جو ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ 40 دن کا عموماً جو پیکج ہوتا ہے حج کا، اس میں بندہ دنیا سے لا تعلق ہو جائے. اور 40 کا عدد بھی بڑا خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی یہ جو عدد ہے اس پر فرمایا کہ اگر کسی عمل پر بندہ اتنے دن مواظبت کر لے، ہمیشگی اختیار کر لے، تو اس کی عادت بن جاتی،
عادت بن جاتی.
تو اگر 40 دن آپ جو ہے وہ دنیا والوں سے منقطع ہو جائیں گے تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، کوئی جو ہے وہ دنیا تباہ نہیں ہو جائے گی. لیکن یہ عمل جو آپ لوگوں سے منقطع ہو کر 40 دن کریں گے تو امید ہے کہ آئندہ کی آپ کی پوری زندگی کے لیے آپ کی عادت بن جائے گی. تو اس چیز کی طرف آئیں کہ یہ جو 40 دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حرم پاک کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کے اندر، مبارک کے اندر ہمیں گزارنے کی سعادت بخشی ہے، تو اب ہم مکمل طور پر دنیا سے لا تعلق ہو کر خاص اللہ تبارک و تعالی کے لیے وقف ہو جائیں اور اس کی عبادت کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جائیں.
مدینہ چینل کے ناظرین، بہت پیاری گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، یعنی دنیاوی بادشاہ کی جو مثال دی ہے، اگر واقعی اس پر ہی غور کر لیا جائے تو کسی دنیاوی معزز کے پاس جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنا ٹینشن ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا فعل ہم نہیں کرتے جس سے سامنے والا جو ہے وہ ہم سے بزن ہو. اگر ہم دنیاوی طور پر کسی نوکری کا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں، اس وقت ہماری تیاری کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ لینے والا مجھ سے بزن ہو گیا، میرے کسی فعل سے متاثر نہ ہوا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے نوکری نہیں ملے گی. ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی بارگاہ میں حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بہت موٹی سی بات ہے. اس پر مطلب یہ کہ بہت زیادہ سمجھانا یا اس پر بہت کلام کرنا، ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ وہاں انداز کیا ہونا چاہیے. حضور اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیدار کعبہ، وہی بات ہے کہ جس کو اجازت ملتی ہے وہی وہاں پر داخل ہوتا ہے. اجازت مل گئی، اب داخلے کا وقت آ رہا ہے. اب وہ خانہ کعبہ جس کو تصویروں میں دیکھتے ہیں، جس کی طرف رک کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، آج عین اس کے سامنے ہم مطلب موجود ہیں اور اس کا دیدار ہونے ہی والا ہے، تو اس وقت کیا انداز ہو، کیا کیفیت ہو؟
دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو مسئلے کے اعتبار سے کہ فرمایا کہ جب پہلی نظر جو ہے وہ خانہ کعبہ پر پڑے،
ٹھیک،
تو بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے،
ٹھیک.
تو اس وقت سے پہلے ہی اپنی دعاؤں کے اندر ذرا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا چیز جو ہے وہ اہم ہے،
اہم ہے، کیا مانگنی ہے،
کیا مانگنا ہے. دعائیں تو بہت ساری ہیں، ہزاروں خواہشیں، لیکن کون سی ایسی خواہش ہے؟ تو اب ایک طرف دنیاوی خواہشات ہیں اور ایک طرف دینی خواہشات ہیں. عموماً جو حج کرنے والے جو ہے وہ جا رہے ہیں، ان کی دعائیں جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں. ان میں جو ایک امیر علیہ سنت نے دعا کا جو ہے فرمایا کہ جو ہے وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری جو ہے وہ ہر جائز دعا جو ہے وہ قبول فرما. اسی طرح مغفرت کی دعا کی جا سکتی
صحیح.
اس حج کے مقبول ہونے کی دعا کی جا سکتی
صحیح.
تو وہ دعا جو ہے وہ اپنے وہ رکھے, اور اس میں یہ کہ جب داخل ہوں تو ایک پتہ ہو کہ کہاں سے داخل ہونا ہے, کیا ہے, نگاہیں نیچے کیے ہوئے, اور پھر جب نگاہ اٹھے تو دیدار کعبہ نصیب.
لیکن یہاں پر ایک ذہن میں میرا سوال ہی آ رہا تھا کہ دعا ایک ہی مجلس میں جو ہم مانگیں گے پوری وہ دعا ہوگی, یا ایمان پہ خاتمے کا عرض کیا گیا تو یہ دعا ایک ہی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی اور وہ اجازت ختم ہو گئی, جو دعا مانگیں قبول ہوگی. تو دعا
ظاہر تو یہی ہے کہ جو پہلی دعا جو ہے وہ
اچھا
نکلی
صحیح,
ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید جو ہے وہ بالکل ہے کہ مکمل جو ہے وہ جو مجلس کی دعا ہے وہ بھی قبول ہو سکتی,
ٹھیک ہے.
لیکن یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ علماء نے فرمایا کہ رؤیت کعبہ کے وقت, کعبہ کے دیدار کے وقت کعبہ تیرے لیے حجاب نہ بن جائے.
اللہ,
کہا کس چیز سے حجاب نہ بن جائے؟ کہا رب کعبہ کے دیدار سے حجاب نہ بن جائے.
اللہ,
یعنی کعبے کے دیدار کے وقت بھی علماء نے یہ فرمایا. ابھی جو ہم پہلے والی گفتگو کر رہے تھے اس کی طرف میں اس میں بھی آتا ہوں کہ کعبے کا دیدار کر رہا ہے جس کو دیکھنا عبادت,
اللہ
فرمایا اس میں بھی ذہن یہ ہو کہ یہ کعبہ تیرے لیے رب کعبہ کے دیدار سے حجاب نہ بن جائے.
اللہ,
یہ نہ ہو کہ تو اسی میں مصروف ہو جائے, کعبے کو ہی دیکھتا رہ جائے اور رب کعبہ سے جو ہے وہ تیرا دل ہٹ گیا.
اللہ, بہت اعلیٰ کیفیت.
تو یہ وہ مقام ہے جو حدیث میں فرمایا انت عبد اللہ کا انک ترا فئن لم تکن ترا فإنہ یراک, کہ اس طرح رب کی عبادت کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے.
اللہ اکبر.
تو اب جو ہم نے عبادتیں کی نمایاں ہونا تو یہ چاہیے, ہر عبادت کے اندر ہی مومن کا جو ہے وہ یہ انداز ہو کہ کم از کم رب کے دیدار والی کیفیت ہو, ورنہ اس پر تو یقین ہی ہو نا
کہ اللہ دیکھ رہا,
کہ اللہ دیکھ رہا. تو اب جب خاص جو ہے وہ خانہ کعبہ پہنچ گئے, دیدار کعبہ ہو رہا ہے, تو اس وقت اس کے جلال کے اندر یا اس خانہ کعبہ کے مبارک پردوں میں یا وہاں کیے جانے والے لوگوں کے طواف میں اس میں اس قدر بندہ جو ہے وہ غرق نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے رب کعبہ کا جو ہے وہ دیدار اور اس سے متعلقہ جو ایک غور و فکر ہے وہ انسان کے ذہن سے محو.
یہ تھوڑی سی مجھے آزمائش لگ رہی ہے کہ کیونکہ مقام بھی وہ ایسا ہے جب آدمی ایک تو پوچھتا بڑی مشکل سے زندگی میں کسی کو ایک ہی دفعہ یہ موقع ملتا ہے, اب وہ خانہ کعبہ میں ہے اور ایسے مقدس مقامت پر ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ رب کی طرف سے اس کی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے, یہ بظاہر اتنا آسان لگتا نہیں.
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں, کہ آپ جو دیدار کعبہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, کعبے کو جو یہ نسبت ہے کیوں ہے.
صحیح.
جب یہ ہوگا نا پیچھے کہ بھئی کعبے کو دیکھنا عبادت کیوں, کیونکہ رب نے کہا.
صحیح.
یہ کعبہ کس کا ہے؟ رب کا ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ رب کا ہے. جب ہر چیز میں جب نسبت رب کی طرف لوٹتی چلی جائے گی تو پھر رب کعبہ کے جو ہے وہ توجہ موجود رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے. پھر یہ کہ جب بندہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو, دیکھیں آپ کبھی کسی کے گھر جائیں, بڑا عظیم الشان گھر ہو کسی کا, تو اب بندہ اس کے گھر کو تو دیکھتا ہے لیکن طلب یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کب باہر آئے گا,
گھر والا کہاں,
گھر والا کہاں, اس کی زیارت میں کب کروں گا. تو وہاں بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ بندہ خانہ کعبہ کو تو دیکھے لیکن رب کے دیدار کی جو ہے وہ تمنا دل کے اندر جو ہے وہ ابال آ رہی ہو,
بڑھتی چلی جائے,
وہ شوق بڑھ رہا ہو کہ یا اللہ اب جو ہے وہ تیرا دیدار کب ہوگا.
اللہ,
تو یہ جب انداز جو ہے وہ اختیار کرنے کا, خاص طور پر علماء نے فرمایا کہ کعبہ, تو جب کعبے جس کو دیکھنا, جس کو دیکھنا عبادت, اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے حجاب نہ بن جائے رب کے دیدار سے, تو پھر جو دوسرے کام آپ نے ذکر کیے اس پر ہر بندہ جو ہے وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ وہ تو بالکل جو ہے وہ انسان کو رب سے دور ہی کر دے,
دور کر دے.
اس وقت تو کوئی انسان کے ذہن میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ اگر تصاویر بنوا رہا ہوں یا سیلفی کھچوا رہا ہوں تو جو ہے وہ اب یہ میرا عمل جو ہے یہ کہاں سے جو ہے وہ ہم گھما کر اس کو رب کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے.
صحیح.
تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے دیدار کے وقت اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کو جو ہے وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ, اب خانہ کعبہ کا جو دیدار ہے وہ تو ایک مکان ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان تمام کیفیات سے پاک ہے,
پاک ہے,
کیونکہ وہ مکان سے پاک, جسم سے پاک, جہت سے پاک. کیسے دیدار کریں گے؟ جب کریں گے انشاءاللہ پھر ہی بتا سکے. تو مگر یہ ہے کہ یہ تمنا، یہ شوق ہو، یہ دل کے اندر ولولہ ہو، یہ جوش و جذبہ ہو کہ مولا جس طرح آج اپنے گھر کا دیدار نصیب کیا ہے، کل قیامت میں اپنا دیدار بھی عطا کر.
مدی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اپنے رب کا دیدار ضرور کریں گے.
یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، فرماتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے حج میں خانہ کعبہ کے سوا کچھ بھی نہ دیکھا.
صحیح،
صرف خانہ کعبہ دیکھا. میں جب دوسری دفعہ میں گیا تو میں نے خانہ کعبہ کے رب کو بھی دیکھا اور خانہ کعبہ کو بھی دیکھا.
سبحان اللہ.
اور جب تیسری مرتبہ گیا تو صرف رب کعبہ کو دیکھا، باقی کچھ نہ دیکھا. تو یہ بزرگوں کا جو ہے وہ ایک انداز ہوا کرتا تھا، یہ ان کا ذوق اور شوق ہوتا تھا، اور رب سے محبت.
محبت
عبادت حج کی آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک ہے فرض کے طور پر کرنے جا رہے ہیں، وہاں کے سارے احکامات پر فرض کے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں کہ بھئی آرڈر ہے،
صحیح ہے،
اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ محبت میں عمل کر رہے ہیں.
صحیح.
اس کی بات مجھے رب سے محبت ہے، اس نے جو کہہ دیا ہے بس اس پر عمل کرنا ہے.
اللہ،
تو اس کا پھر انداز اور اس کا ذوق اپنا ہی ہوتا ہے.
اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی محبت، ایسا ہی ذوق، ایسا ہی شوق عطا کرے، کیونکہ موسم حج کا ہی ہے، پروازیں شروع ہو چکی ہیں، خوش نصیب پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ذوق شوق اور وہاں کا سفر نصیب کرے. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکیل قادری منڈی بابین سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ عمرہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سلیم رحمانی اتاری عرب شریف کے شہر کنفتہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ طواف زیارہ جو ہے اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے یا نہ کر سکے، کی وجہ سے، تو آیا اس کی قضا ہے یا اس کا دم وغیرہ ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
ارے بھائی، میرا نام محمد عمر تاری، میں کسور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، جو ان دنوں میں حج کرنے، عمرہ کرنے، تو اس کی قربانی ہوگی؟
حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، عمرہ کرنے والے کو کیا کہیں؟
عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں.
معتمر.
معتمر، میم عین تا میم را، معتمر.
مشکل سا لفظ ہے، عوام زبان پہ کیسے چڑھے گا.
دوسرا یہ ہے کہ حج اکبر اور حج اصغر.
صحیح.
عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور جو سالانہ حج ہوتا ہے وہ حج اکبر کہلاتا ہے. تو اس اعتبار سے حاجی اصغر بھی جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، چھوٹا حاجی عمرہ کرنے والا. لیکن عموماً معتمر کا لفظ جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو کے اندر ہمارے ہاں جو ہے وہ عمرہ
کرنے والے کو حاجی کہتے نہیں ہیں ہمارے.
جی، عموماً حج والے کو ہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور کہنا بھی یوں ہی اس اعتبار سے چاہیے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ حج نہیں کیا، تو چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ حاجی سے مراد بڑا حج کرنے والا ہے، تو اب اگر عمرے والے کو بھی سب کہیں گے تو پھر وہ کنفیوژن ہوگی اور ایک جھوٹ کا جو ہے وہ شائبہ پایا جا سکتا.
اچھا، یہاں جیسے شکیل بھائی کی یہ کال تھی، ہم شکیل بھائی پر تو یہ کلام نہیں کر رہے، مطلق بات کر رہے ہیں. ضرورت کیا ہے کہ اگر کسی نے حج کر لیا تو اس کو حاجی مطلب کہا جائے، اگر کسی نے عمرہ کیا ہے تو اس کا بھی کوئی نام ہم منتخب کریں، اس کو بھی اس نام سے پکارا جائے؟ مطلب ضرورت کیا ہے اس کی؟
بالکل اس کی حاجت نہیں ہے. جیسے اب سب سے زیادہ جو عبادت ہے جو آپ روز کرتے ہیں وہ نماز ہے، تو نمازی کوئی بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو.
صحیح.
کہ بھئی میں جو ہے وہ فلاں نمازی ہوں.
ٹھیک.
تو اسی طریقے سے اور دیگر عبادت
ہے، رمضان کے روزے ہیں،
رمضان کے روزے رکھنے والے کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں صائم ہوں.
صحیح.
تو بات یہ ہے کہ عبادت جو کر رہے ہیں، کرنے والے کا ایک جو آپ اس کا جو سبجیکٹ کے اعتبار سے، فائل کے اعتبار سے عربی میں نام بنتا ہے، حج کرنے والا حاجی.
ہاں.
اچھا، نماز پڑھنے والا جو ہے وہ مصلی.
صحیح.
اور روزہ رکھنے والا جو ہے وہ
صائم.
زکات دینے والا جو ہے مزکی.
مزکی.
تو اب یہ جو ہے وہ سارے عربی الفاظ ہیں اور یہ کہے جاتے ہیں، لیکن کہے نہیں جاتے. عموماً وہی کہ حج جو کیا جاتا ہے، اس کے چونکہ ایک تو ایک ہی بار ہوتا ہے حج، या साल में तो एक बार ही होता है, बाजों की जिंदगी की जो है वो एक बार होता है, फर्ज एक ही बार होता है, तो इसके लिए लोग जो है वो कहते हैं अपने आप को ना कहलवाया जाए,
सही,
अपनी इबादत को जो है वो हत्तल इम्कान छुपाएं। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि आपने हज किया है तो आप बता सकते हैं, लेकिन अपने नाम के साथ ही जो है वो लिखना या कहना, या कोई भी पूछे तो अपना तारुफ यूं कराना कि मैं हाजी फुलां जो है वो कर रहा हूँ, तो ये मुनासिब नहीं है। अपनी इबादत को जो है वो जितना हो सके बंदा जो है वो
छुपाए
छुपाए।
तवाफ ज़ियारा अगर किसी का छूट जाए तो उसके लिए क्या?
तवाफ ज़ियारा देखें हज के अराकीन में से दूसरा अहम रुकन है, एक वकूफ आराफा और दूसरा जो है वो तवाफ ज़ियारा। तवाफ ज़ियारा से पहले जब बंदा जो है वो रमी कर लेता है, उसके बाद जो है वो कुर्बानी हो जाती है, फिर हलक हो जाता है, तो एहराम से बाहर हो जाता है, एहराम की सारी पाबंदियां उठ जाती हैं।
सही।
सिर्फ एक पाबंदी अज़दवाजी ताल्लुकात वाली वो बरकरार रहती है जब तक तवाफ ज़ियारा ना कर ले। तवाफ ज़ियारा का वक्त जो है वो 12 ज़ुलहज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब तक है।
सही।
अगर इसके बाद जो है किसी ने किया, अब ये तवाफ ज़ियारा खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर जो है वो आपको ये करना ही होगा, जब तक किसी ने नहीं किया वो जो पाबंदी उस पर लगी है अज़दवाजी ताल्लुकात वाली वो बरकरार रहेगी, वो नहीं हटेगी। अब जब भी करेगा तो वो अदा हो जाएगा, और चूंकि ताखीर जो की उसने उसकी वजह से दम लाजिम आएगा। हाँ, ख़वातीन को रुख्सत है कि अगर उनको जो है वो अय्याम हैज़ व निफास की वजह से जो है वो लेट हो जाए उनका, तो उस सूरत में उन पर दम जो है वो लाजिम नहीं होता।
ठीक। अच्छा, ये सवाल इनका पूरा कंप्लीट मुझे नहीं लगा कि उमरा करने के हवाले से शायद उन्होंने कुर्बानी का तस्करा किया था कि
देखिए उमरा करने की वजह से तो कुर्बानी नहीं है। हाँ, लेकिन दो सूरतें हैं, एक हज तमत्तो जिसमें आप जाकर पहले उमरा करते हैं, फिर एहराम खोल देते हैं, और फिर हज के अय्याम शुरू होने से पहले सातवीं या आठवीं ज़िलहज को एहराम बांधकर मीना की तरफ जाते हैं और हज पूरा करते हैं। तो जो तमत्तो करने वाला होता है इस पर दमे शुक्र
सही
की कुर्बानी लाजिम आती है, तो ये कुर्बानी सालाना कुर्बानी से हटकर होती।
ठीक है।
अल्लाह तबारक व तआला ने दो इबादतें जो जमा करने की से तौफीक दी उसके शुक्राने में गोया कि ये कुर्बानी इसके ऊपर लाजिम और वाजिब होती। इसी तरह हज किरान करने वाला जो हज और उमरा दोनों का एहराम बांध कर चला है, तो उसके ऊपर भी इन दोनों इबादतों को जमा करने के शुक्र में जो अल्लाह ने उसे तौफीक दी उस पर कुर्बानी लाजिम होती है। तो ये तो जो है वो हज की कुर्बानी है, और इसके अलावा यानी अगर वहां पर किसी ने उमरा कर लिया, वैसे वहीं का रहने वाला है, उमरा कर लिया, तो उस पर उमरे की वजह से कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। हाँ, अगर वो साहिब निसाब है, मुकीम है और दीगर शराइत कुर्बानी पाई जाए तो उस पर सालाना कुर्बानी लाजिम होगी।
ठीक। मदनी चैनल के नाज़रीन, असरार हज पर हमारा सिलसिला चल रहा है। मुफ्ती साहब, मैं क्योंकि हमारे वक्त भी कम है, मैं ये चाहूँगा कि आज अगर ये गुफ्तगू हमारी कंप्लीट हो जाए और आइंदा हम कोई नया मौजू लेकर इस पर कलाम करें। रमल है, मीना शरीफ में क़याम है, अरफात में हम मतलब दिन गुजारते हैं, फिर इसी तरह हलक किया जाता है, अगर इन सब की मुख्तसर कुछ असरार रमूस बयान कर दिए जाएँ।
देखिए, रमल से मुराद ये है कि तवाफ में अकड़ कर सीना तान कर चलना इब्तिदाई जो है वो तीन फेरों के अंदर। ये क्यों हुआ कि मक्के के कुफार ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीने मुनव्वरा से आए, तो उन्होंने ये कहा कि मदीने की आबो हवा ने मुसलमानों को कमजोर कर दिया है, तो उन्हें ये बताने के लिए कि हम कमजोर नहीं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुसलमान जो है वो थोड़ा सीना तान कर अकड़ कर चलें, ताकि कुफार को ये बात मालूम हो सके कि मुसलमान कमजोर
नहीं
है। दूसरा इसके अंदर जो है वो ये हिकमत बयान की गई कि खौफ के बाद अमन की नेमत मिली, तो अल्लाह तबारक व तआला के करम पर शुक्र अदा करते हुए सीना तान कर जो है वो एक अंदाज के साथ चलना, जो है नाज के साथ चलना, इसकी हिकमत बयान की गई। तीसरा ये फरमाया कि इसलिए भी कहा गया कि मुसलमान किसी भी हाल में थकता नहीं है, कोई भी इबादत उसे थकाती नहीं है, उसके इजहार के लिए ये इसका हुक्म दिया गया, और ये आज तक जो है वो
चल रहा है,
राइज और ता कयामत राइज रहेगा।
ठीक।
अच्छा, दूसरा जो है वो मीना का एक अहम है कि मीना के अंदर क्यों जाते हैं।
सही।
अब देखिए, मीना के अंदर पांच नमाजें पढ़ना सुन्नत है, आठवीं की जोहर से लेकर नवी की فجر تک. اب بعض جگہوں پر کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت مکمل ادا نہیں ہو پاتی, فجر جو ہے وہ نبی کی نہیں ملتی, پہلے ہی لوگوں کو عرفات شریف پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ فرمایا کہ اصل جو عرفات ہے اور جو یعنی کہ اصل طواف وہ رکن ہے حج کا,
صحیح,
اس کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟
صحیح.
ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, سنت موکدہ ہے, تو حضور کی اتباع اور پیروی کے اندر ہمیں بھی یہ عمل اختیار کرنا چاہیے. دوسرا اس میں یہ فرمایا کہ اب خاص دن خاص بارگاہ میں جانے کا وقت ہے, تو اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کر لیجیے. جو تجلیات کا نزول ہونا ہے عرفات کے اندر, اس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور اس کے لیے کیا ہوگا, رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری کیا ہو سکتی ہے بندے کی, یہی ہو سکتی ہے کہ رب کی عبادت کر لیں.
صحیح.
تو فرمایا کہ خاص طور پر پانچ نمازیں اور جو منا کا مکمل وقت ہے, بندہ عبادت الہی کے اندر مصروف عمل رہے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, تاکہ جو تجلیات کا نزول ہونا ہے اس حوالے سے کچھ تیاری ہو سکے اور وہ نزول کا مستحق بن سکے.
صحیح.
تو اس لیے فرمایا کہ منا کے اندر جو ہے وہ بندہ عبادت کرے اور پانچ نمازوں کے لیے جو ہے وہاں پر رک جائے, کیونکہ ہر بندہ یہی ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ پیچھے سے مکے میں قیام کرتے ہوئے بھی آ رہا ہو. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج افراد کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ منا پہنچے یا حرم شریف آئے تو فوراً آ گئے. تو اب جو ان کی کثافتیں ہیں اور جو دنیاوی میل کچیل ہے, گناہوں کا بندے کا جو ہے وہ لتھڑا ہوا ہونا ہے, تو وہ ایک مخصوص کم از کم جو ہے وہ جو عبادت کے لیے پانچ نمازوں کا وقت ہے اور اس کے درمیان کا, اس میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو ان آلائشوں سے جو ہے وہ گناہوں کی آلائشوں سے پاک اور صاف کر لیں اور پھر عرفات کی طرف چلیں. عرفات کا بیان فرمایا کہ عرفات جو ہے وہ کیا ہے, ایک وسیع میدان ہے. تو اس کو فرمایا کہ یہ حرم کے باہر ہے نا, عرفات ہے حرم سے باہر.
صحیح.
فرمایا اس کا وہی حال ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کے گھر کے باہر بہت بڑا صحن ہوتا ہے, تو عرفات کی مثال بھی یہی ہے کہ حرم کے باہر گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا وسیع صحن ہے.
اللہ
جب بادشاہ جو ہے وہ کبھی خطاب کرتا ہے تو محل میں تو سب نہیں آ سکتے.
صحیح.
تب یہ ہوتا ہے کہ باہر کی طرف اس کی جو ہے وہ نشست گاہ لگائی جاتی ہے اور باہر جو بڑا وسیع میدان ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ عوام جمع ہوتی ہے. تو بلا تشبیہ یہ گویا حرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, چونکہ منا حرم کے اندر ہے.
صحیح.
اب اس کے باہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ گھر کا وسیع جو ہے وہ صحن ہے, جس میں بندے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس سے التجائیں کر رہے ہیں, رو رو کر مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ کرم کی رحم کی جو ہے وہ امیدیں لگائے ہوئے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ مسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیز برشتی.
اللہ سبحان اللہ.
اور یہاں تک فرمایا کہ اس دن جو شخص اپنے آپ کو غیر مغفرت یافتہ شمار کرے اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں.
اللہ یقین کر لے,
یقین کرے, حق الیقین حاصل ہو کہ بس میرے رب نے جو ہے وہ مجھے بخش دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں میدان عرفات کے اندر نازل ہوتی ہیں, اور اس دن جو ہے وہ شیطان سب سے زیادہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہگار بندوں کو اللہ معاف کر رہا ہوتا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی توبہ ہی وقوف عرفہ سے.
اللہ.
تو ایسے گناہ اور بہت سے ایسے گناہ ہیں, یعنی اگر آپ گناہوں کی طرف ایک نظر کریں, بعض وہ کہ جن کے اندر کسی سے رابطے کا کہا گیا وہ مل نہیں رہا. اب اس میں یہ ہے کہ جو ہے اس کے ورثہ سے بھائی وہ بھی نہیں مل رہے. اب اس میں یہ تو ہے کہ احکام دیے گئے کہ بھائی کسی کا مال ہے تو آپ صدقہ کر دیں, اچھا کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتے رہیں, اب اس سے رابطہ نہیں, یا وہ چلا گیا دنیا سے انتقال کر گیا, تو اب وقوف عرفہ جو ہے یہ وہ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ان تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے, ہر قسم کے حقوق اللہ کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے.
اللہ.
اب جب بندہ وہاں سے پلٹتا ہے تو مزدلفہ کی طرف آتا ہے.
سبحان.
اور مزدلفہ کی طرف جب آتا ہے تو اب یہاں پر اس کو جب یہ پتا ہے کہ اب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے, میرا نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہے, صرف اس کے اندر جو ہے وہ نیکیاں ہی ہیں جو میں نے کی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئیں. اب مزدلفہ میں یہ وعدہ کیا گیا کہ حقوق العباد بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا, حقوق العباد بھی معاف ہو گئے. لیکن اب جب یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئیں, اس میں یہ ہے کہ جب عرفات سے واپسی ہے, اب ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے نامہ اعمال ہمارے اس میں سارے گناہ مٹ گئے ہیں, تو اب بالکل جو ہے وہ ایک سنبھل جانا چاہیے, ہر قدم کے اوپر جو ہے محتاط ہو جانا چاہیے کہ ابھی نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارا صاف ہوا ہے تو اب میں کوئی ایسا عمل نہ کروں. کیونکہ دیکھیں سچی توبہ تو یہی ہے کہ بندے کو پچھلے گناہ پر ندامت و شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو.
صحیح.
تو اب وہ پختہ ارادہ عرفات کی دعا میں شامل ہوگا, اس توبہ میں شامل ہوگا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اب جو ارادہ کیا ہے, جو رب سے وعدہ کیا ہے, اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت شروع ہو گیا.
صحیح.
تو اب بندہ اس کے اوپر عمل کرے, اور خاص طور پر جو ہے وہاں پر رہتے ہوئے, ویسے تو پوری زندگی ہی جو ہے وہ اس وعدے کے اوپر عمل کرنا ہے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ عرفات سے ہی واپسی ہوئی تو اب اسی میں ہنسی مذاق, ادھر ادھر کی باتیں, فضول باتیں چونکہ گناہوں کی طرف لے جاتی. اسی طرح نماز کے معاملے میں سستی, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جماعت کا اہتمام ہو اور ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت کے اوپر عمل ہو کہ زیادہ سے زیادہ اب میں نے نیکیاں بھرنی ہیں. یہ نیت ہو کہ آج جو گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں تو اس کے شکر کے اندر اب میں یہ کوشش کروں گا کہ جتنے گناہ کیے تھے اس سے زیادہ نیکیاں اپنے نامۂ اعمال میں لکھواؤں.
صحیح.
تو یہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے. پھر جب منا میں آئے, منا کے اندر حکم ہے کہ رمی کریں, تو رمی میں شیطان کو رمی کرتے ہوئے, جمرات کو رمی کرتے ہوئے انسان اپنے نفس کے شیطان کو جو ہے وہ مارنے کی نیت کرے.
صحیح.
پھر فرمایا اس کے بعد جب قربانی کی طرف آئے تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نیت ہو کہ اگر کل کو مجھے اپنی جان بھی رب کی راہ میں قربان کرنی پڑے تو بالکل جو ہے وہ رب کی راہ کے اندر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا. یوں ہی فرمایا کہ اپنے نفس امارہ کو ذبح کرنے کی نیت سے قربانی کرے.
صحیح.
کہ اب میں اسے جو ہے وہ مار دیتا ہوں اور آئندہ اس کے اشاروں پر, اس کی باتوں پر عمل نہیں کروں گا. تو اس طرح جو ہے یہ حج کے مکمل جو ہے وہ اراکین مکمل کرتے ہوئے, پھر جب حلق کروائے.
اللہ,
کہ حلق کیوں کروائے, سب کچھ تو کر لیا. فرمایا اس لیے کہ حلق کے بال اتارتے ہوئے یہ نیت کرے کہ جو دماغ میں فضول وسوسے اور خیالات جمے ہوئے ہیں انہیں اتار کر پھینک رہا.
اللہ,
اور پھر طواف زیارہ کی طرف آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سب کچھ معاف کر دیا اور اتنی تمام نعمتیں رحمتیں نازل کی, تو اب پھر بندہ رب کعبہ کے پاس, اس کے گھر کے پاس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف میں جو ہے وہ مشغول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مزید نعمتیں رحمتیں جو ہے وہ لوٹنے کی امید اور استدعا کرتا رہے.
کتنی پیاری اور کتنے زبردست جو ہے وہ رموز اور اسرار بیان کیے گئے. ایک آش یہ ہمیں یاد رہیں, اور اسی کے مطابق اگر حج کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین, حج کیسا ہوگا, اس کی کیفیت کیسی ہوگی, اس میں ذوق کیسا ہوگا. اور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا, مفتی صاحب بھی تصدیق کریں گے اگر غلطی ہو تو اصلاح کر دیں گے, کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے, حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. جو اس کے پہلے کے معاملات تھے, نمازوں میں سستی تھی, جو بھی معاملات تھے, اب جب حج کر لیا تو اس کے اندر واضح تبدیلی آنی چاہیے. یہ حج مقبول کی نشانی ہے. تو جو حج پر جا رہے ہیں, جنہیں سعادت مل رہی ہے, جو اللہ کی رحمت سے اس کی توفیق سے حج کریں گے, جب واپس آئیں تو ان کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی ہو. ورنہ لوگ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں, یار دیکھو حج کر کر آیا ہے, نماز نہیں پڑھتا, حج کر کر آیا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے. تو اب آپ کا حج بھی وہ بیان کریں گے, اس ساتھ میں گناہ بھی بیان کریں گے, یہ مناسب نہیں ہے. تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ تبدیلی آئے, اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں ایک دو کالز کو ہم شامل کر لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبدالرزاق اتاری گارڈن ایسٹ سے عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء کے سلسلے موضوع اسرار حج میں سوال ہے کہ آپ نے فرمایا عمرہ یا حج کے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کا حرام فعل ہلکا جان کر کرے تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور مدنی چینل کے توسل سے حجیوں کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ مکہ اور مدینہ شریف میں جتنا ہو سکے روزہ رکھ کر یہ ایام گزارے جائیں، کیونکہ مکہ شریف میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے اور مدینہ شریف میں ایک روزہ 50,000 روزوں کے برابر میں برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری نیکی کی دعوت آپ نے پیش کی روزے رکھنے کے حوالے سے، ضرور رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، سوال یہ تھا کہ ایک تو خوشبو لگانا اور حرام کام کو ہلکا جان کرنا۔
دیکھیں، حرام کام تو جان بوجھ کر کرنا ایک ہے کہ ہو گیا غلطی کوتاہی کے اندر، اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر کرنا، یہ جو ہے وہ جرم ہے، اور خاص طور پر اس حال کے اندر کہ بندہ حالت احرام میں ہے، ایک ارادہ اور ایک انسان کا انداز اور لباس اس طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس نے نیت بھی کہی ہے کہ اب میں اس کی نہیں کروں گا، ان چیزوں کی پابندیوں کا خیال کروں گا اور ان پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا،
صحیح؟
تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے تو گناہگار تو ہے، یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اگر کچھ ہو گیا تو دم دے دیں گے،
صحیح،
یا صدقہ ادا کر دیں گے، تو وہ صدقہ اور دم تو وہ بعد کی بات ہے، وہ تو ایک کفارے کے طور پر ہے، لیکن اولاً جو گناہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ حرم میں ہو رہا ہے تو 1,00,000 گناہوں کے برابر گناہ مل رہا ہے، اور پھر وہاں جا کر اتنی بڑی جسارت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، تو برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ گناہ ہے،
صحیح،
گناہ پر دلیر ہونا اس سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، تو ایسا تو جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ یوں کرے کہ جناب دم ادا کر دوں گا میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ اور جہاں تک یہ کہ کسی حرام کو سمجھ کر، تو حرام قطعی کو، جو حرام قطعی ہے اسے کوئی جو ہے وہ ہلکا جان کر کرے گا تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر حکم کفر ہوتا ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ اس طرح کی کوئی صورت مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پائی نہیں جاتی، نہ ہی جو ہے وہ یہ ذہن ہوتا ہے، گناہ سمجھتے ہوئے ہی کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ حکم کفر وغیرہ اس پر نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک روزے کو انہیں ترغیب دلائی، بالکل روزے رکھنے چاہیے، ہاں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا حاجی کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس دن مستحب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، اس کے علاوہ بھی جو اس سے پہلے کے ابتدائی دن ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان میں آپ روزہ رکھیں گے اور ارکان حج کی ادائیگی کے لیے کمزور پڑ جائیں گے تو روزہ نہ رکھیں، کیونکہ روزے تو آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ارکان حج کی ادائیگی آپ درست طریقے سے صحت کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں، یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور خاص طور پہ جن کا پہلا حج ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی اس کا واجب ہی رہ جائے، بیمار پڑ جائیں یا
اور دن بڑے اہم ہوتے ہیں،
جی تو اس کے لیے جو ہے وہ تیاری رکھیں۔ ہاں جب جن کا حج ہو گیا اور ان کے بعد ان کے پاس وقت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھیں، تو اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے، عرفہ کا تو نہیں رکھیں گے، نوز الحج کا، عرفات کا، بقیہ دنوں کے اندر اپنی صحت، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ روزہ رکھیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، جو حج کے 5 دن اہم ہیں، اس کے علاوہ جو 35 دن آپ کو ملیں گے اس میں آپ روزے رکھیں، جو چاہیں عبادت کرنا چاہیں کریں، ظاہر ہے وہاں جانے کا مقصد ہی عبادت ہے، میں رب کو راضی کرنا ہے، وہاں جا کر اگر فقط کھانا پینا، سونا، ہوٹلوں میں گھومنا پھرنا اگر یہی انداز ہوگا تو وہ کیفیت نہیں بنے گی۔ 4 سلسلے تقریبا ہم نے اس پر کیے ہیں، اسرار حج پر، مقصد یہی تھا کہ جانے والے کو ایک ذہن ملے، ایک ذوق ملے، ایک شوق ملے، اس کی ایک کیفیت بنے۔ انشاءاللہ تعالی ان مدنی پھولوں کے مطابق حج کریں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا، بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اور اس پر جو بھی مدنی پھول بیان کیے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔